اردو پاک صلی اللہ محمد و آل محمد. بار دیگر درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. پروردگار عالم نے اتنا بڑا نظام کیوں بنایا ہے؟ کیا چاہتا ہے ہم سے؟ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بہت مشہور ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ جانتے ہیں، لیکن حقیقت میں اگر سوال پوچھیں تو پتہ چلے گا نہیں جانتے. میں نے اس طرح کی بہت ساری چیزیں سیکھنے کی کوشش کی. مثلا ایک زمانے میں بیٹھا ہوا تھا، میں سوچنے لگا قربتاً اللہ کا کیا مطلب ہے. دو رکعت نماز پڑھتا ہوں فجر کی، قربتاً اللہ. اب فوراً جواب میں کہیں گے قربتاً یعنی اللہ سے نزدیک ہونا. پھر ایک سوال ہے، فجر کی نماز پڑھ کے آپ اللہ سے نزدیک ہوئے؟ آپ اگر یہ کہیں کہ ہاں نزدیک ہوئے لیکن ہمیں پتہ نہیں چلا، تو میں کہوں گا پھر اس نزدیک ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ آپ ایک کھانا کھا لیں، پورا کھانا کھا لیا، اور آپ کہیں کھانا تو کھا لیا لیکن پیٹ نہیں بھر رہا ہے، تو پھر کھانے کا فائدہ کیا ہوا؟ آپ نے پورے دن کام کیا، کام کرنے کے بعد آخر میں کوئی آپ سے پوچھے کیا ملا، آپ کہیں کام تو بہت کیا لیکن ملا کچھ بھی نہیں ہے، فائدہ کیا ہوا؟ پھر کچھ تو ملنا چاہیے تھا. دو رکعت نماز پڑھی تھی قربتاً اللہ، کتنا قرب ملا؟ چلو آج کے دن نہیں ملا، 20 سال سے پڑھ رہے ہیں، کتنا قرب ملا؟ نزدیک گئے یا دور گئے یہ بھی پتا نہیں چلتا کہ نزدیک گئے یا دور گئے، تو پھر وہ کیا رہا ہے؟ کر کیوں رہے؟ اگر آپ 20 سال سے دیکھیں میں ایک بزنس کر رہا ہوں، اور آپ آ کے مجھ سے پوچھیں تم نے 20 سال بزنس کیا تمہیں کیا ملا، اور میں آپ سے کہوں مجھے ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا ہوا ہے، تو آپ مجھے کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے آپ مجھے؟ کہیں گے بھائی تم کیا بیوقوف آدمی ہو، 20 سال سے یہ کام کرو تمہیں یہی نہیں پتا چلا تم کر کیا رہے ہو؟ ابھی یقیناً یقین مانے فرشتے ہم سے یہی کہتے ہوں گے کہ یہ 40 سال سے نمازیں پڑھ رہا ہے، اس کو آج تک یہ پتا نہیں چلا کہ ہو کیا رہا ہے، ہمیں یہ پتا نہیں چل رہا ہمیں قرب ملا یا نہیں ملا. اچھا ہمیں یہ بھی نہیں پتا قرب ملتا ہے تو کیا ہوتا ہے، قرب ملے گا تو کیا ہوگا، یہ بھی نہیں معلوم. یعنی جتنے بھی اسکیل تھے جن سے ہم میجر کر سکتے تھے وہ سارے اسکیل ٹوٹ گئے، اب کچھ پتہ نہیں چل رہا، اب کچھ پتہ نہیں چل رہا یہ ہم کر کیا رہے. یہ اس بات کی نشانی ہے کہ ہم اپنے کام میں سیریس نہیں ہیں. یقین مانے جتنا میں اپنے ویٹ کے لیے سیریس ہوں، اگر اپنی نماز کے لیے سیریس ہوتا تو نماز کہیں قبول ہو چکی ہوتی. اپنے ویٹ کے لیے اتنا سیریس ہوں کہ میں دیکھتا رہتا ہوں میں اگر وزن بڑھ رہا ہے تو فوراً کچھ کر دوں، اگر وزن کم ہو رہا ہے تو فوراً کچھ کر دوں. نماز کے لیے اتنا سیریس کیوں نہیں؟ مجھے سمجھ میں ہی نہیں آ رہا کہ یہاں ہو کیا رہا ہے. پہلا کام جو ہمیں کرنا چاہیے یہ سمجھنے کی کوشش کریں یہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے. ہم لوگ جانور نہیں ہیں جو کھانے پینے کے لیے آئے ہوں، جانور ہیں کھانے پینے کے لیے، لذتوں کے لیے خدا نے جانور رکھے ہیں، وہ لذتیں اٹھاتے ہیں. ہم لوگوں کو کسی بڑے کام سے بھیجا ہوگا، اگر ہمارا کام چھوٹا کام ہوتا تو ہمارے ہادی نبی خدا نہ ہوتے. اتنی بڑی شخصیت ہدایت کے لیے آئی ہے کا مطلب ہے کام کوئی بہت بڑا کام ہوگا. اگر آپ نے ایک کمپنی بنائی ہے اور اس کا ایم ڈی آپ نے رکھا ہے ایک ایسے بچے کو جس کی عمر 10 سال ہے، تو سمجھ جائیں گے لوگ اس کا مطلب ہے ایک بزنس نہیں چاہتا، یہ مذاق کر رہا ہے، وہ نہ 10 سال کے بچے کو کیوں مناتا. لیکن اگر آپ نے ایک آدمی کو رکھا ہے جو دنیا کا سب سے زیادہ ٹیلنٹڈ اور کوالیفائڈ آدمی ہے، جس کو آپ بہت زیادہ سیلری دے رہے ہیں، اس کا مطلب یہ نیڈ بزنس، آپ واقعی کچھ چاہ رہے ہیں. اس کا مطلب ہے خدا تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے نبی خدا کو بھیجا ہے، انسان کامل کو بھیجا ہے، 12 ائمہ کو بھیجا ہے، 14 معصومین کو بھیجا ہے. اس کا مطلب ہے کچھ سیریس ہے یہاں پر. جانور نہیں دیکھنا چاہتا، کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ سر قرب دیکھنا چاہتا ہے، ہمیں اپنا جانشین دیکھنا چاہتا ہے. تو ہم کیوں نہیں ہیں پھر؟ ہم توجہ نہیں دے رہے. اس لیے چھوٹے چھوٹے کام کرنے لگے معاملہ حل ہو جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے کام کرنے لگے. اگر دین بہت کمپلیکیٹڈ ہوتا تو پھر دین سب کے لیے نہیں ہوتا، اور دین سب کے لیے اس کا مطلب ہے دین بہت کمپلیکیٹڈ نہیں ہوگا. اگر دین کو سمجھنے کے لیے بہت بڑی بڑی فلاسفیز چاہیے ہوتی تو اسے فلاسفرز کے لیے ہوتا، عام آدمی کے لیے نہیں ہوتا. دین عام آدمی کے لیے بھی ہے. میں نے کوئی روایت نہیں دیکھی کوئی نبی کے پاس آئے اور نبی سے کوئی سوال کرے, نبی جواب دیں اور وہ لوگوں سے کہے بھائی سمجھ میں نہیں آیا تمہارے نبی کیسی باتیں کر رہے ہیں, بہت پیچیدہ باتیں کر رہے ہیں. کبھی ایسا نہیں ہوا, نبی بہت سادہ باتیں کرتے تھے, بالکل ٹو دا پوائنٹ, اور لوگ سمجھ جاتے تھے یہ کیا کہہ رہے ہیں. میں بعض ایسی چیزیں دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہوں کہ جس کا ہم پر اثر نہیں ہوتا کچھ لوگوں پہ اثر ہوتا تھا, اور عجیب اثر ہوتا تھا. ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. ایک آدمی نبی کے پاس آیا, کہنے لگا اللہ کے نبی میں بہت دور سے آیا ہوں, مجھے فوراً جانا ہے, مجھے دین سکھائیں تو میں جاؤں, دین سکھائیں میں جا رہا ہوں. لوگ ہنسنے لگے کہ ہم اتنے سال سے بیٹھے ہیں اللہ کے نبی کے ساتھ دین سیکھنے کے لیے, یہ آئے دس منٹ کے لیے, کہہ رہے دین سکھاؤ میں جا رہا ہوں. نبی نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں, ہم سکھائیں گے. ایک صحابی کو کہا تم اس کو یہ والی آیت سکھاؤ, وہ اس کو کنارے میں لے گیا, وہ آیت اس کو سکھائی. جب اس نے سیکھ لی تو نبی کے پاس آیا, کہنے لگا اللہ کے نبی میں نے دین سیکھ لیا میں جاؤں. نبی نے کہا جاؤ. لوگ دیکھنے لگے کیا ہو رہا ہے بھائی, ہم یہاں بیٹھے ہوئے برسوں سے ہم کچھ نہیں کر پا رہے, یہ آیا دین سیکھا چلا گیا, نبی کہہ رہے دین سیکھ لیا. آئے کون سی آیت ہے؟ ایسی آیت ہے جو ہم سب جانتے ہیں. اس آئے کے نتیجے میں جب یہ آدمی واپس جانے لگا تو نبی اکرم نے فرمایا تھا کہ یہ آدمی جاہل آیا تھا, فقیہ بن کے واپس جا رہا ہے. فقیہ, فقیہ ہم کسے کہتے ہیں؟ علم دین کے ماہر کو, علم دین کا ماہر ہے یہ. کس آیت نے اس آدمی کو ماہر بنا دیا؟ علم دین کا ماہر. ایک آیت کریمہ میں اور آپ بھی جانتے ہیں, من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. بس ایک آیت, جو ایک ذرہ نیکی کرے گا اس نیکی کو دیکھے گا, جو ایک ذرہ برائی کرے گا اس برائی کو دیکھے گا. خوبصورتی اس آئے کریمہ میں یہ کہ اس آئے کریمہ نے نہیں کہا جو ایک ذرہ برائی کرے گا اس کی سزا دیکھے گا, نہیں, سزا نہیں دیکھے گا, خود اس برائی کو دیکھے گا. کیوں؟ ہمارے سارے کام کچھ کریٹ کر رہے ہیں, ہم کریٹرز ہیں. مجھے تو بہت مشکل سے بات سمجھ میں آئی کہ اچھا ہم لوگ خالق ہیں, اس معنی میں ہم اللہ کی خلقت میں اس طرح سے اس کے نمائندے بنے ہوئے ہیں, ہم سب کچھ بنا رہے ہیں. بارہ عرض کیا میں نے آپ کی خدمت میں کہ خدا نمکان نے ہمیں بڑے ہدف سے دے جائے, اب اگر اس بڑے ہدف پہ عمل کرنا چاہیں تو کیا کریں؟ اس کی شرائط پہ عمل کرنا پڑے گا, ورنہ بڑا ہدف پورا نہیں ہوگا, ناکام ہو جائیں گے, بردخ میں جائیں گے. جو ہم لوگ بچوں کے لیے کہتے ہیں بہت مار پڑے گی, بردخ میں جائیں گے, لاکھوں سال لگ جائیں گے دوبارہ انسان بننے کے لیے. ابھی کیا کرنا ہے, کہاں سے شروع کرنا ہے؟ ایک بات عرض کی آپ کی خدمت میں, نصرت امام کا محور ڈھونڈ لو. ہم لوگوں کی زندگی میں اگر صرف ایک رول بن جائے زندگی آسان ہے. میں کل بھی کسی کی خدمت درج کر رہا تھا, اس کو میں بہت زیادہ تفصیل درج کرتا ہوں لیکن یہاں تیزی سے بیان کروں گا چونکہ میں چاہتا ہوں اور بھی کچھ عرض کروں آپ کی خدمت میں. زندگی میں ایک کام اپنے آپ سے بار بار کر کے پوچھ لیجئے, جو بھی کام کر رہے ہیں خدا توفیق دے دے میں کہہ پاؤں اور آپ سن لیں اور عمل کر ڈالیں. اس توفیق کو حاصل کرنے کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. جو بھی کر رہے ہیں اپنے آپ سے ایک سوال پوچھیں, اس سے امام خوش ہوں گے؟ بس مجھے اس سے چھوٹا راستہ دین سمجھنے کا کوئی سمجھ میں نہیں آتا, یہ سب سے چھوٹا راستہ ہے. اگر میں آپ سے کہوں اصول کافی پڑھیں, تفسیر نمونہ پڑھیں, میزان پڑھیں, فلاں کتاب پڑھیں, فلاں کتاب پڑھیں, آپ شر نہیں پڑھیں گے. کچھ نہ پڑھیں کم سے کم اتنا تو کر سکتے ہیں, اپنے آپ سے ایک جملہ پوچھ لیں میرا امام اس سے خوش ہے؟ کافی ہے. آپ نے کپڑے پہنے, کپڑے پہن کے گھر سے باہر نکل رہے ہیں, آئینے میں جا کے اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں میں کیسا لگ رہا ہوں, ایک سیکنڈ کے لیے اپنے آپ سے پوچھیں کہ میں جیسا بھی لگ رہا ہوں امام کو اچھا لگوں گا؟ میں نے ایک گھر بنایا وہ رہنے کے لیے, گھر بنا کر اس میں رہنا چاہتا ہوں, اپنے آپ سے پوچھیں اس گھر میں امام آئیں گے؟ صبح سے شام تک اپنی زندگی کا جائزہ لیں. کبھی اپنے آپ سے ایک سوال کریں, یہ جیسا میں نے دن گزارا یہ امام کے سامنے جائے گا وہ خوش ہوں گے؟ جو کچھ میں کر رہا ہوں اس سے امام خوش ہیں؟ اگر خوش ہیں الحمدللہ, آپ نے کائنات کے محور کو خوش کر دیا. اب سب صحیح ہے. اگر وہ خوش نہیں ہے, آپ دنیا بھر کے پریزیڈنٹ بھی بن گئے تو آپ ناکام ہوئے, اس کے سوا کچھ نصیب نہیں ہوا. میں نے ایک تقریر کی, فرض کریں کہ جو 50,000 لوگوں نے سنی, 5 لوگوں نے ڈاؤن لوڈ کی, امام خوش نہیں ہے, کیا فائدہ ہوا؟ عذاب اٹھایا. اور میں نے ایک تقریر کی جو صرف 3 آدمیوں نے سنی, 2 نے پسند کی, 1 نے پسند بھی نہیں کی, اس پہ امام خوش ہے, الحمدللہ سب کچھ مل گیا. ایسے سوچنا شروع کر دیں, زندگی آسان ہو جائے گی. کچھ ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں, اپنے آپ سے پوچھیں اس کو دیکھنے سے امام خوش ہے؟ کسی آدمی سے کوئی گفتگو کرنا چاہتے ہیں, کوئی بات کہنا چاہتے ہیں, ایک سیکنڈ کے لیے رک کر پوچھے گا جو میں کہنا چاہتا ہوں, اگر میں کہہ دوں گا اس سے امام خوش ہوں گے؟ آپ کے میرے دل میں کچھ خیالات آتے ہیں, اس آدمی نے میرے ساتھ یہ کیا, میں اس کے ساتھ یہ کر دوں گا, تھوڑی سی دیر کر رک کے سوچے گا, میرے امام بھی سمجھ رہے ہیں میں کیا سوچ رہا ہوں, اس سے خوش ہوں گے؟ خوش ہوں گے اس سے. ہم لوگ جتنا لوگوں سے چھپا لیں, امام سے چھپا سکتے ہیں؟ خدا سے چھپا سکتے ہیں؟ میں آپ کے سامنے متقی پرہیزگار بن کے یہاں بیٹھا ہوا ہوں, اگر اندر سے کچھ اور ہوں تو خدا نہیں جانتا کیا؟ امام نہیں جانتے کیا؟ حساب نہیں لیں گے مجھ سے؟ مجھ سے بھی لیں گے, آپ سے بھی لیں گے. کوئی کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا, یہ تو میں تقریباً یقین سے کہہ رہا ہوں. ہم دنیا میں بھی دھوکہ نہیں دے سکتے, دنیا میں بھی دھوکہ نہیں دے سکتے کسی کو. ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جائیں گے, لوگ سمجھ جاتے ہیں. ابھی اگر میں یہ سمجھ رہا ہوں نا, میں آپ کے سامنے کچھ مصنوعی حرکتیں کروں گا, آپ میرے بارے میں سوچیں گے عالم ہے, مثلا پڑھا لکھا آدمی ہے, متقی پرہیزگار ہے, میں بہت احمق ہوں گا اگر میں یہ سوچوں گا. کیوں؟ آپ سمجھ جائیں گے صحیح میں کون ہوں کیا ہوں, سب سمجھ جائیں گے. آپ دھوکہ نہیں دے سکتا آپ کو, کچھ دیر کے لیے کچھ انسانوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں, ہمیشہ کے لیے سب کو دھوکہ نہیں دے سکتے. آپ بھی ایسے ہی کس کو دھوکہ دیں گے؟ فرض کریں میں مادہ پرست ہوں, دنیا پرست ہوں, دکھاوے کے لیے سب کچھ کرتا ہوں, تو سمجھ رہا ہوں دنیا نہیں سمجھ رہی میں کیا ہوں, سب سمجھ رہا ہوں. میں کنجوس ہوں, میں پلا ہوں, میں بولوں, سب لوگ سب سمجھ جاتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں لوگ نہیں سمجھ رہے. نہیں, لوگ بھی سمجھ رہے ہیں اور لوگوں کا خالق بھی سمجھ رہا ہے, سب سے حساب لے گا. یہ دنیا ہے, اس کو جلدی سے گزارا جا سکتا ہے, آسانی سے گزارا جا سکتا ہے. میں نے شروع میں عرض کیا, دو انسان نہ بنے ایک انسان بنے, اور ابھی جو انگلش میں بھی عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں, پتہ نہیں کیا بولا میں نے, جو کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ دوسروں کے لیے برا نہ سوچیں, بس اچھا سوچیں. ایک آدمی آپ کے پاس آیا ہے, سب سے پہلے یہ نہ سوچیں اس سے میں کتنا نکلواؤں. میں ایک دفعہ تقریر کر رہا تھا, میرا ایک دوست سٹی بینک میں کام کرتا ہے, میں بول اس لیے دیتا ہوں کہ مجھے بعض چیزوں سے بہت چڑ ہوتی ہے بھارت, تو وہ بہرحال وہ کہنے لگا کہ میں بینک میں کام کرتا ہوں, میرے پاس آیا, کہنے لگا کہ میرا پرانا دوست ہے کالج کے زمانے کا, کہنے لگا جو تو نے کہا نا بالکل صحیح کہا. میں نے کہا تم بھی سناؤ اپنی. کہنے لگا ہم لوگ جب, اچھا وہ پبلک ڈیلنگ پہ بیٹھا ہوتا ہے, تو کہنے لگا میں اپنی بینچ کے اوپر بیٹھا ہوتا ہوں ٹیبل پہ, جیسے ہی کوئی اندر داخل ہوتا ہے, میری ایکسپرٹیز یہ ہے کہ میں اس کے 5-6 قدم چلنے سے پہلے یہ ڈیسائڈ کر لیتا ہوں کہ اس کی ورتھ کتنی ہے, جوتے, پینٹ, بیلٹ, گاڑی کی چابی, پین جو لگا ہوا ہے, ٹائی جو پہنی ہوئی ہے, کوٹ جو پہنا ہوا ہے, ان سب کو دیکھ کر چند منٹ میں اسسمنٹ کر لیتا ہوں کہ اس کی قیمت کتنی ہے. اس کے بعد جب یہ نزدیک آتا ہے نا, تو مجھے اس اسسمنٹ کی بیس پر یہ سوچنا ہوتا ہے کہ میں نے کھڑے ہو کر ہاتھ ملانا ہے, بیٹھ کے ہاتھ ملانا ہے, بیٹھ کے اس کو ہیلو کہنا ہے, یا کچھ نہیں کرنا ہے, کاپی پہ دیکھتے رہنا ہے, اس کی طرف دیکھنا ہی نہیں ہے. ہم لوگ بھی ایسے ہی ہو گئے, ہم لوگ بھی ایسے ہی ہو گئے. جیسے ہمارے سامنے کوئی آتا ہے, سب سے پہلے سوچتے ہیں اس کی قیمت کتنی ہے, کتنی رسپیکٹ دینی ہے, میرے لیول سے نیچے ہے, میرے لیول سے اوپر ہے, اوپر ہے تو میں تھوڑا دب جاؤں, نیچے ہے تو میں ذرا اٹھ جاؤں, برابر کا ہے تو ہیلو ہائے کر ہی لیں گے. کیا بننے ہیں ہم لوگ پھر, انسان رہے پھر ہم؟ اس میں اور جانور میں کیا فرق ہوتا ہے بھائی؟ جانور بھی تو یہی کرتا ہے, ایک جانور کے سامنے دوسرا جانور آتا ہے, وہ سب سے پہلے دیکھتا ہے اس میں طاقت کتنی ہے, میں لڑ سکتا ہوں یا نہیں لڑ سکتا. اگر لڑ سکتا ہے تو چیلنج کر دیتا ہے اس کو کہ آ بھائی لڑیں, اور دیکھتا ہے کہ وہ بھاگ جائے گا. اگر دیکھتا ہے کہ نہیں یہ زیادہ طاقتور ہے تو راستہ لیتا ہے, ادھر کو ہٹ جاتا ہے, کہتا ہے ہاں بھائی تو اندر آ جا. تو جانور بھی یہی کرتے ہیں. ہم لوگ پھنس نہ جائیں اس دنیا پرستوں کے اندر. ہماری جو سب سے بڑی مشکل ہے وہ کیا ہے, ہمارے اطراف میں ساری دنیا پرست ہیں, البتہ ان میں اچھے لوگ بھی ہیں لیکن زیادہ تر دنیا پرست ہیں. ہم اگر دنیا پرستی میں پھنس گئے ان کا کچھ نہیں جائے گا, یہ پہلے ہی لوس ہیں, ہم لوگ اپنے امام سے بہت دور ہو جائیں گے, ہم لوگ کا لوس ہوگا, ہم کیوں نقصان اٹھائیں. اچھا ہم دنیا پرست بنتے کیوں ہیں جبکہ ہمارے اماموں نے کہا دنیا پرست نہیں بننا ہے؟ کیوں؟ دوسروں کو دیکھتے ہیں تو دل للچانے لگتا ہے, ان کی کاپی کرنے کا دل چاہتا ہے. یہ نہیں سوچتے جس کے ماننے والے ہیں اس نے کہا تھا کاپی نہیں کرنا ہے, پیچھے رہنا ہے. اسی دنیا پرستی ہمیں اٹریکٹ کر لیتی ہے, ہم اس کے اندر پھنس جاتے ہیں. اب کرنا کیا ہے؟ تھوڑا تھوڑا سا دنیا کی پرستی کو کم کریں. کیسے کم کریں گے؟ پہلے اندر سے کم کریں, اندر سے کم کریں, یہ سوچیں ویلیو کس چیز کی ہے, اصل ویلیو کس چیز کی ہے. اچھا یہ ساری باتیں کیوں ہو رہی ہیں؟ یہ ساری باتیں اس لیے ہو رہی ہیں کہ ہمیں نصرت امام کرنی ہے, اور نصرت امام وہ کرے گا جو دنیا پرستی سے نکلے گا. دنیا پرست نصرت امام نہیں کرے گا. دنیا پرستی سے نکلنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ تھوڑا سا پریکٹس کر لیں, کچھ کچھ چیزوں میں دنیا سے ہٹ کر سوچنے کی کوشش کریں, تھوڑا تھوڑا سا زہد. زہد کیا ہوتا ہے؟ دنیا سے بچنا. ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, درود بھیجے گا محمد والے محمد پر. نبی نے فرمایا دنیا کی ساری اچھائیاں ایک کمرے میں بند کرو, ساری اچھائیاں, میں نے ایک روایت پڑھی تھی برائیوں پر, اب ساری اچھائیاں ہیں, ساری اچھائیاں کمرے میں بند کرو, اس کمرے کی چابی زہد ہے, دنیا پرستی سے بچو. یہاں سے بات شروع ہوئی, ساری اچھائیاں حاصل کرنے کے لیے سٹارٹنگ پوائنٹ زہد ہے, دنیا سے بچو. دنیا سے کیسے بچو؟ اس کے لیے تھوڑے تھوڑے سے, چھوٹے چھوٹے سے طریقے ہیں. مثلا کیا ریکمینڈ کریں گے ہم؟ مثلا میں چاہتا ہوں اپنی تربیت کروں, فرض کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم, میں مجھے سمجھ میں آ گئی بات کہ بھائی زہد اچھی چیز ہے, زہد کروں گا, دنیا سے بچوں گا دنیا پرستی سے, تو اپنے امام کی نصرت کروں گا. شروع کہاں سے کروں؟ میں عرض کروں گا شروع کریں نماز اول وقت توجہ کے ساتھ, اس سے دنیا پرستی کم ہوگی. بہت سارے لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں نماز اول وقت پڑھتے ہیں, دنیا پرست ہیں پھر بھی. اب یہ کیا مصیبت ہے؟ ہماری مشکل یہ ہے کہ جن چیزوں نے ہمیں صحیح کرنا تھا ہم نے ان کو اور خراب کر دیا ہے, اب وہ ہمیں صحیح نہیں کر رہے ہیں. یقین فرمائیے جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے وہ یہ کہ آپ ظاہر ہے اگر ایک سوسائٹی کے اندر بیماری پھیلنی ہے تو بیماری کا علاج تو ڈاکٹر ہی کرے گا. اگر ڈاکٹر خود نا اہل ہو اب کیا ہوگا؟ اب کون علاج کرے گا؟ خدا نمسان نے فرمایا قرآن کریم میں ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, نماز بھی حیائی اور برائی سے روکتی ہے, اگر میری نماز خراب ہو گئی اب کیا ہوگا؟ اب یہ ہوگا کہ میں نماز بھی پڑھوں گا اور بے حیائی اور برائی میں بھی پھنسا رہوں گا. یہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے, نماز پڑھ رہے ہیں دنیا پرست بھی, سب کام کر رہے ہیں دنیا پرستی بھی ہے. اچھا اب میں صحیح کرنا چاہتا ہوں تو کیا کروں؟ اب کیا کروں؟ تو نماز بھی آتے جا رہی ہے, اب ایک اور کام کروں. نماز کی روح کے اوپر توجہ دوں. نماز کی روح پہ توجہ کیسے دیتے ہیں؟ اپنے آپ سے پوچھوں جب میں کہتا ہوں اللہ اکبر اللہ کو سوچتا ہوں؟ اللہ اکبر کا مطلب ہے اللہ کی کبریائی, اللہ کی عظمت. کتنی دفعہ اللہ کی عظمت سوچتا ہوں؟ اللہ اکبر, سوچا اللہ عظیم ہے, کبریائی ہے اس کی, اس کے سامنے میں حقیر ہوں. نہیں سوچا, اب سوچ لیں جب بھی نماز پڑھنے کھڑے ہو. کل تجربہ کریں, میں معمولاً عرض کرتا ہوں اگر میری تقریر ایسی ہو جس پہ تجربہ کرنے کے لیے مریخ پہ جانا پڑے تو اس کا مطلب ہے تقریر فضول ہے. تقریر ایسی ہونی چاہیے جس کو تجربہ کرنے کے لیے کہیں جانا نہ پڑے, زندگی میں خود ہی تجربہ ہو. میں نے آپ کی خدمت میں ایک جملہ عرض کیا, جس کو سی کو دیکھیں اس کے لیے برا نہ چاہیں اچھا چاہیں. تجربہ کرنے کے لیے کتنی دیر چاہیے؟ یہ مجلس ختم ہو فوراً تجربہ شروع ہو سکتا ہے. لوگوں سے ملیں ان کا اچھا چاہیں, ان کا برا نہ چاہیں, سوچے میں کیا دے سکتا ہوں. دیکھیے تجربہ شروع ہو گیا. اب میں نماز کی سلسلے میں عرض کروں گا, آپ ابھی نماز پڑھیں گے سونے سے پہلے ممکن آپ دو رکعت کوئی نماز پڑھیں, ممکن آپ نماز شب کے لیے کھڑے ہو کے نماز شب پڑھیں، ممکن آپ فجر کے لیے کھڑے ہو کے نماز فجر پڑھیں، تجربہ شروع کر دیجئے۔ اللہ اکبر کہتے وقت سوچو خدا میں تیرا حقیر بندہ ہوں، تیرے سامنے آ کر کھڑا ہوں، اس کے ہونے کو احساس کریں۔ اب سوچیں اپنے آپ سے، میں اس قابل ہوں کہ خدا کے سامنے کھڑا ہو جاؤں؟ کیا کیا میں نے زندگی کے اندر؟ مجھے جواب نہیں دینا ہے کیا؟ ابھی کیوں نہیں سوچ لیتا؟ جو قیامت کے دن کھڑا ہوں گا تو اس دن کوئی چانس نہیں ہے، ابھی چانس ہے، ابھی کیوں نہ سوچوں گی جیسے قیامت کے دن آ گیا میں کھڑا ہوا ہوں۔ یہاں سے شروع کریں۔ لیکن دنیا پرستی کم ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ خوبصورت جملہ آیت اللہ جوادی عاملی نے ایک کتاب کے اندر لکھا، بہت خوبصورت جملہ۔ انہوں نے کہا جب آپ نماز پڑھ رہے ہوں خدا کو غائب سمجھ کے نماز نہ پڑھیں، خدا سے سرگوشی کریں، خدا سے سرگوشی کریں، سرگوشی نجوا، وسپرز۔ آپ جب کہہ رہے ہیں نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو یہ مت سوچیں خدا کہیں اور بیٹھا ہے، میں کہیں اور بیٹھا ہوں، میں کہہ رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہیں، آپ یہ سوچیں جیسے آپ خدا سے کہہ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، بس آپ کا لہجہ بدل جائے گا۔ پھر جب آپ بسم اللہ کہیں گے آپ کا لہجہ تبدیل ہو جائے گا۔ کیوں؟ آپ خدا سے کہہ رہے ہیں، کسی عظیم الشان سے کہہ رہے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، ایک دفعہ ہم خدا کو تھرڈ پرسن بنا کے کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، جیسے وہ کہیں اور ہے میں کہیں اور ہوں۔ اب آپ یہ نہ سوچیں، آپ جس طرح خدا کے سامنے کھڑے ہیں اور خدا کے سامنے کہہ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، خدا ہے ہم ساری تیرے لیے، تو رب العالمین، آپ کی نماز کچھ اور ہو جائے گی، نماز کچھ اور تبدیل ہو جائے گی۔ یہاں سے امام کی سمت بڑھنے کا راستہ شروع ہوگا۔ نشانیاں بہت زیادہ ہیں، منزلیں بہت زیادہ ہیں، راستے بہت زیادہ ہیں، سخت ہیں، مزیدار ہیں، سخت ہیں، آسان نہیں ہیں، مزہ بہت ہے۔ عبداللہ بہجت ایک جملہ کہتے تھے مرحوم، بہت اچھا جملہ، بہت خوبصورت جملہ، البتہ میں اہل نہیں ہوں ان کے جملے سمجھنے کا، لیکن کچھ سمجھ میں آ جاتا تو سمجھتا ہوں شاید کچھ سمجھ میں آ رہا ہے۔ ایک جملے میں کہنے لگے، یہ جو خدا کی طرف جانے کا راستہ ہے لوگ کہتے ہیں سخت ہے، اور جو خدا کے علاوہ راستہ ہے مثلا ہم سمجھتے ہیں وہ آسان ہے۔ ایک جوان دیکھتا ہے مجھ سے کہہ رہے ہیں میوزک مت دیکھو، سنو، فحشا مت دیکھو، یہ کتنا مشکل کام ہے، اور وہ جو دیکھ رہا ہے وہ دیکھو کتنا آسان کام ہے۔ تو انہوں نے فرمایا، کہنے کے لوگ یہ سمجھتے ہیں خدا کا راستہ سخت ہے، دوسرا راستہ آسان ہے۔ پھر یہ کہنے کے اگر یہ راستہ مشکل ہوتا تو وہ خدا جو ماں سے زیادہ مہربان ہے وہ اس راستے پہ کیوں بلاتا؟ ماں مشکل راستہ بتاتی ہے اپنے بچے کو یا آسان راستہ بتاتی ہے؟ آپ اپنے بچے کو بتانا چاہ رہے ہیں یہاں سے مثلا فلاں جگہ پہ جاؤ، مشکل بتائیں گے آسان بتائیں گے؟ ظاہر ہے آپ باپ ہیں بھائی، آپ آسان بتائیں گے، جو ماں ہے وہ مشکل بتائے گی؟ ماں تو آپ سے زیادہ رحم دل ہو تو آسان بتائے گی، اور وہ جو خدا ہے جو ماں کا خالق ہے وہ مشکل راستہ بتائے گا؟ مشکل ہوتا تو کیوں بتاتا؟ اس کا مطلب ہے وہ راستہ مشکل ہے، دیکھنے میں آسان لگ رہا ہے، یہ والا آسان ہے۔ بندگی کا راستہ آسان راستہ، اس میں ایک لطف ہے، اس میں ایک مزہ ہے۔ کب یہ مزہ آتا ہے؟ یہ بالکل ایسی جیسے کوئی بالغ نہ ہو، آپ اس سے کہیں بالغ ہونے کے بعد بہت مزہ آتا ہے، بالغ ہی نہیں۔ اس مزے کو سمجھنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ بچپنا چھوڑنا پڑے گا، بالغ بننا پڑے گا۔ اب صرف مشکل یہ ہے کہ ہم 60 سال میں بھی اگر بچپنے میں ہیں تو بالغ کب بنیں گے؟ پھر بلوغ کب آئے گا؟ معنویت کے بالغ کب ہوں گے؟ طریقہ کار کیا ہے؟ آپ کہیں گے بھائی یہ بہت لمبا راستہ ہے، بہت مشکل راستہ ہے، پتہ نہیں کیسے معنویت میں مزہ آتا ہے، ہمیں مزہ نہیں آتا، 5 منٹ نماز پڑھنا بھی مشکل ہو جاتی ہے، میرے جیسا آدمی یہ کہے گا۔ اس کا ایک آسان راستہ بھی ہے، آسان راستہ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، یہ میں شارٹ کٹ کس کے لیے بنائے؟ اپنے لیے بنائے۔ 25 سال ہو گئے طالب علم بنتے ہوئے، ہمیشہ یوں دیکھتا ہوں اوپر نیچے، اوپر نیچے، تھک گیا۔ ایک دفعہ جب بہت تھک گیا اس بات سے، کبھی اوپر کبھی نیچے، کبھی اوپر کبھی نیچے، میں نے خدا سے کہا خدا یہ کیا ہو رہا ہے، 40 سال کا ہونے کو آ رہا ہوں، اگر یہی اوپر نیچے چلتا رہا تو ایسے ہی مر جاؤں گا میں، کب اوپر جاؤں گا؟ پھر چند باتیں سمجھ میں آئیں۔ ایک بات جو بہت امپورٹنٹ سمجھ میں آئی، لگتا ہے اب تک کی امپورٹنٹ باتوں میں سے ایک امپورٹنٹ بات ہے، وہ یہ کہ اگر کوئی امام حسین سے مانگے تو نیچے نہیں جائے گا، سید الشہداء سے مانگے نیچے نہیں جاتا. سید الشہداء میں ایک عجیب طاقت ہے سنبھالنے کی. یہ مجھے سمجھ میں آیا اس روایت کو پڑھ کے, سوچ کے, پڑھے تو بچپن سے تھی, ان الحسین مصباح الہدا وہ سکینت النجات, جو سکینے میں بیٹھا ہو وہ غرق نہیں ہوتا, غرق نہیں ہوگا, ڈوبے گا نہیں. پھر مجھے سمجھ میں آیا کہ میں بیوقوفی جو کر رہا ہوں وہ امام حسین کے بغیر جانے کی کوشش کر رہا ہوں. سید الشہداء سے کہوں اگر وہ سنبھال لے سفینے کے اندر ہوں پھر ڈوبوں گا نہیں. پھر جب یہ بات سمجھ میں آئی تو بہت ساری چیزیں اور سمجھ میں آنا شروع ہو گئی, ان میں سے پھر کچھ شارٹ کٹ سمجھ میں آنا شروع ہو گئے. شارٹ کٹ میں سے ایک یہ تھا, مجھے ایک بات سمجھ میں آئی, نماز کس لیے ہے؟ تاکہ خدا کو یاد کرو, اور ہم لوگ نماز میں بھی خدا کو یاد نہیں کرتے, اب کیا کریں؟ پھر مجھے سمجھ میں آیا کہ میں یہ کام کروں تو پھر شاید آسان ہو جائے گا. ابھی آپ کی خدمت میں بھی عرض کرتا ہوں, سجدے میں جائیں, چار پانچ منٹ کا سجدہ کر لیں, لمبے سجدے کی بہت فضیلت ہے. ایک دوسرا کام یہ کریں, سجدے میں خدا سے بات کریں, خدا سے بات کریں. یقین فرمائیے چھت کے نیچے جتنے لوگ بیٹھے ہیں اگر ان میں سے 25% بھی یہ کام کر گئے, ممباسا تبدیل ہو جائے گا, ممباسا تبدیل ہو جائے گا. 25% بھی یہ کام کر گئے کہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ مسلسل کر گئے, اور جو میں کہہ رہا ہوں میں کون ہوتا ہوں تمام روایات کے اندر لکھا ہوا ہے. سجدے میں جائیں, پانچ منٹ کے لیے خدا سے بات کریں, اپنا بنائیں خدا کو, خدا سے ناراضگی ختم کر دیں, اپنا بنائیں. آپ کہیں گے خدا سے ناراضگی کہاں ہے؟ اگر دوستی ہوتی تو باتیں کیوں نہیں کرتے پھر؟ کوئی ہے دوست جو دوست سے بات نہ کریں؟ ہم خدا سے دوست ہیں, ناراض ہیں, ہمیں دوست ہونا چاہیے, بات کریں. اور خدا دوستوں کو سنبھالنے والا ہے. کچھ دوست ہوتے ہیں نا, کچھ لوگ ہمارے دوست ہوتے ہیں, ہمیں پتا ہے یار یہ سنبھالے گا نہیں, مشکل میں پڑیں گے چھوڑ کے بھاگ جائے گا. کچھ دوست ہوتے ہیں ان کا پتا ہوتا ہے, یار نہیں میں اس پہ بھروسہ کر سکتے ہیں, مشکل میں پڑیں گے ساتھ کھڑا ہو جائے گا. کچھ دوست ہوتے ہیں دوستی سنبھالنے والے ہوتے ہیں. خدا بہت دوستی سنبھالتا ہے, کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا, بہت سنبھالتا ہے. کسی کی اولاد ممکن ہے نہ سنبھالے, اور آج کل تو بہت ہوتا ہے, خدا سنبھال لیتا ہے, خدا نہیں چھوڑتا, خدا سے بنائے. ان کاموں کو کر کے امام کی نصرت کر پائیں گے. مت سمجھیے گا پیسے جمع کر کے اللہ کی دین کی نصرت ہو جائے گی, نہیں ہو پائے گی, ضائع ہو جائے گا, بیکار چلا جائے گا, ہوگی بھی تو شوبازی ہو جائے گی, خلوص سے کام نہیں بنے گا. اب میں نہیں کہنا چاہ رہا پیسے جمع نہیں کرنا ہے, نہیں کر لیں اللہ کے دین کے کام آئے گا, لیکن پہلے اس کے اوپر محنت کریں, اپنے اوپر پہلے محنت کریں, اور سید الشہداء سے طلب کریں. ہم لوگ فقیر ہیں درے اہل بیت کے, کاش ہم فقیر ہوں, کاش ہم فقیر ہوں, اچھے فقیر بننا چاہیے, اچھا فقیر ہونا چاہیے. ایک آدمی چھٹے امام کے سامنے آیا, درود بھیجے گا ان کی ذات مبارک پر, آ کر کچھ باتیں اس نے کی, امام نے سنا, دیکھا اپنے بارے میں ذرا باتیں ذرا لمبی چوڑی کر رہا تھا. امام نے فرمایا تم بتاؤ تمہارے نزدیک انسان میں کون سی صفت ہونی چاہیے, کمال کیا ہے, انسانیت کسے کہتے ہیں, شجاعت کسے کہتے ہیں؟ اس نے اپنی دانش میں بہت اچھا جملہ کہا, کہنے لگا انسان وہ ہوتا ہے جو اللہ دے تو شکر کرے, نہ دے تو صبر کرے, اللہ دے شکر کرے, نہ دے صبر کرے. امام نے سنا, امام نے ایک عجیب جملہ کہا, یہ کیسا لگا آپ کو؟ خدا دے شکر کرے, نہ دے صبر کرے. امام نے فرمایا کہ فلانی مدینے کے کتے بھی ایسے ہی ہیں, کتے بھی ایسے ہی ہیں. کیا مطلب؟ مالک دے دیتا ہے تو اس کی ٹانگ کو چومتے ہیں, چاٹتے ہیں, مالک نہیں دیتا تو مالک کو کاٹتا نہیں ہے, گھر میں جا کے کہیں بھی بیٹھ جائے گا, باہر جا کے بیٹھ جائے گا, کاٹتا تھوڑی ہے. پھر امام نے فرمایا مدینے کے کتے بھی ایسے ہی ہیں. اب یہ گھبرا گیا, کہنے لگا پھر آپ بتائیے پھر اچھا کیا ہے؟ امام نے فرمایا کہ اچھا یہ کہ اگر خدا نہ دے تو شکر کرو, نہ دے تو شکر کرو. کیوں؟ اس نے اس قابل سمجھا کہ تمہارا امتحان لے رہا ہے, اور اگر دے تو انسانوں میں تقسیم کر دو. تو میں یہ انسان ہوں. یہ بڑی بات ہے. ہمارے اہل بیت ہمیں کہیں اور لے جانا چاہ رہے ہیں, ہم لوگ کہیں اور رکے ہوئے ہیں. لعن کر رہے ہیں دشمنان اہل بیت کو, لیکن دیکھنے میں وہی اچھے نہیں لگ رہے ہیں. ابھی آج کس کو امریکہ اچھا نہیں لگ رہا, کس کو انگلینڈ اچھا نہیں لگ رہا ہے؟ کوئی ہے جو اپنے بچوں کو بھیج رہے ہیں نجف کے لیے؟ کوئی ہے جو اپنے بچوں کو قم بھیجے؟ ہر ایک آدمی مجھ سے کہہ رہا ہے میرے بچے انگلینڈ میں پڑھ رہے ہیں. پھر معذرت کے ساتھ کفر کے مرکز میں جا کے بچے پڑھا رہے ہو, اس سے امام کے ناصر بن جائیں گے؟ یا تو آپ نے پہلے ان کو اتنا پکا کیا ہوا ہوگا امام کی نصرت میں, تقویٰ پرہیزگاری میں, زہد میں, کہ پھر میں اطمینان کروں کہ ہاں یہ کفر میں جا کر بھی کچھ نہیں ہوں گے. نظر تو نہیں آ رہا مجھے, صاف بات ہے. اچھا, میرے اندر ایک برائی ہے اور پتہ نہیں کیا ہے بھارت, وہ یہ کہ میں جہاں مجلس پڑھنے جاتا ہوں یہ سوچ کے جاتا ہوں آخری دفعہ آیا ہوں, معاملہ ہی ختم. اگر یہ سوچوں گا نا کہ اگلی دفعہ بھی آنا ہے تو پھر مجھے سوچوں گا یا چار پانچ کو تو خوش کر کے جاؤں تاکہ اگلی دفعہ بھی آنا ہے. میں ہمیشہ یہ سوچ کے آتا ہوں جہاں پڑھ رہا ہوں آخری دفعہ پڑھ رہا ہوں, جو کہنا ہے بول دو, جو بولنا ہے بول دو. اب تو یہ پھنس ہی گئے نا, اب کیا کریں گے؟ اب جو مجھے بولنا ہوگا میں بول دوں گا. جو انتخاب کرنے کا ٹائم ہوتا ہے وہ بلانے سے پہلے کا ہوتا ہے. آپ اچھا نہیں کر رہے اپنے بچوں کے ساتھ, بچوں کے ساتھ اچھا نہیں کر, بہت بڑا رسک لے رہے ہیں, بہت رسکی کام کر رہے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے, آپ اپنے بچے کو ایک ایسے سوئمنگ پول کے اندر بیچ رہے ہیں جہاں ساری بیماریوں کے جراثیم پانی کے اندر ہیں. آپ نے کیا سوچ کر بچے کو سوئمنگ پول میں ڈالا؟ کون سی میڈیسن کھلائی ہے اس کو کہ اس کو کوئی جراثیم نہیں لگیں گے؟ آپ یہ رسک کیسے لے رہے ہیں؟ اچھا, آپ کیوں یہ رسک لے رہے ہیں؟ اس کا فیوچر بنے گا, اس کا کیریئر بنے گا. کون سا کیریئر, کون سا فیوچر؟ اس سے فیوچر بنے گا, اس سے کیریئر بنے گا. عجیب بات یہ ہے کہ اس سوئمنگ پول سے نکلے ہوئے کئی بچوں کو مریض ہو کر خود بھی دیکھ چکے ہیں کہ اس میں جاتے ہیں تو باہر نکلتے ہیں بہت سارے مریض بھی ہوتے ہیں, پھر بھی اسی میں ڈالتے ہیں. اللہ رحم کرے آپ پر, اللہ رحم کرے آپ کی اولادوں پہ, اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ کرے. حب اہل بیت کے صدقے میں ان کو خدا محفوظ کرے. لیکن آپ بہت رسکی کام کر رہے ہیں, اس سے بہت بہتر یہ تھا آپ یہاں پر لیول آف ایجوکیشن کو اور بڑھا لیتے, یہاں پہ پیسہ خرچ کر کے یہاں پہ کچھ کر لیتے اپنے لیے, اور دنیا کے ناموں کے اوپر نہ مرے. ایک اچھی بات ہے, اب وقت بہت کم ہے, اب جاننے کے لیے وقت بہت کم ہے. آپ کہیں گے کون سی اچھی بات ہے؟ اچھی بات یہ کہ اب دھوکے میں پڑے رہنے کے لیے زیادہ ٹائم نہیں ہے. انشاءاللہ بہت کچھ بہت جلد ہمیں نظر آنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. خدا ہم سب کی اولادوں کو محفوظ کرے انشاءاللہ تعالی, اپنی اولادوں کی کامیابی کے لیے, ان کی صحت تندرستی کے لیے, جسمانی مانوی, اور یہ کہ سب انشاءاللہ امام کے بہترین اصحاب میں سے محمد و آل محمد پر. اہل بیت کا ذکر کرنا ہے, مصائب اہل بیت کا دنیا ہے, سب کچھ ہے, سیکھنے کی جگہ یہی ہے, سیکھنے کی جگہ یہی ہے. کیا سیکھیں مصائب اہل بیت سے؟ ہم نے عرض رکھا کربلا درسگاہ ہے. کیا درسگاہ ہے؟ درسگاہ سیکھو یہاں پہ لوگ کیسے تھے, ان کے جوان کیسے تھے کربلا کے اندر, بچے کیسے تھے, خواتین کیسی تھیں. خواتین کا عجیب کردار تھا. آج موقع نہیں ہے بولنے کا, ظاہر وقت کافی ہو چکا ہے. میں ہر دفعہ سوچتا ہوں اس کو جلدی ختم کروں گا لیکن بات اور نکل جاتی ہے. انشاءاللہ کل سے کوشش کروں گا اس کو وقت کے اندر ختم کروں. کل انشاءاللہ کوشش کروں گا خواتین کے کردار کے بارے میں ضرور عرض کرتا چلوں. لیکن خواتین کا کردار بہت عجیب ہے, بچوں کا کردار ہے, جوانوں کا کردار ہے, بوڑھوں کا کردار ہے, عجیب ہے کربلا. ہر چیز کی معراج ہے. سید الشہداء ایک ایک موتی چن چن کر لائے تھے, ایک ایک موتی چن چن کر لائے تھے. نا اہل کو اپنے لشکر میں نہیں بلایا, اہل بہت دور تھا اس کو بلا لیا, چن چن کے بلایا. اتنا بڑا کوفہ تھا, سب نے خط لکھے تھے. سید الشہداء نے ایک آدمی کو خط لکھا, ایک کو خط لکھا. ابھی کوئی کہے آپ لشکر بنا رہے ہو تو جس کو خط لکھا ہے اس کی عمر 30 سال ہوگی, 35 سال ہوگی, شمشیر چلائے گا, جوان ہوگا. نہیں, بوڑھا ہے, جسم میں کمزور ہے. تو آپ ایک بوڑھے کو بلا کر کیا کر لیں گے؟ اب یہاں پہ عرض کروں گا, سید الشہداء نے جسم سے نہیں لڑنا ہے, سید الشہداء نے روح سے لڑنا ہے. حبیب ابن مجاہد کی روح جوانوں سے زیادہ جوان ہے, جسم بوڑھا ہے جوان ہے. حبیب ابن مجاہد امیر المومنین کے اصحاب سر میں سے ہیں. امیر المومنین کا ایک گروہ تھا اصحاب کا جن کو راز پتا تھے, جن کو راز پتا تھے. مثلاً حبیب ابن مظاہر تھے, رشید حجری نام کر کے تھے, میں سمیت عمار اس کے اندر سے تھے, اسی طریقے سے حضرت سلمان فارسی تھے, اسی طریقے سے کچھ اصحاب تھے جیسے کمیل ابن زیاد نخائی تھے. یہ لوگ اصحاب سر تھے, اصحاب سر سیکرٹس تھے ان کے پاس, راز پتا تھے. اچھا ان میں سے ہر ایک کے پاس ایک خاص فیلڈ کا راز تھا. مثلاً ایک کے پاس بلایا کا راز تھا, مصیبتیں کون کون سی آنی. ایک دفعہ رشید حجری میسم تمار کے سامنے پہنچے, میسم تمار کو رشید حجری نے کہا تم اس طرح شہید ہوگے, اس نے کہا تم اس طرح شہید ہوگے. تفصیل ہے, میں ابھی کہاں عرض کر پاؤں گا. حبیب ابن مظاہر بھی انہیں اصحاب سر میں سے تھے, بہت ساری چیزیں جانتے تھے. سید الشہداء کی کربلا بنتے بنتے تک سارے اصحاب سر شہید ہو گئے, اصحاب سر میں حبیب ابن مظاہر بچ گئے. اس خاطر سید الشہداء نے حبیب ابن مظاہر کو خط لکھا. خط بھی بہت شان کا خط ہے, بڑی شان کا خط ہے. خط میں لکھا کہ سید الشہداء نے اپنا نام لکھا کہ میں حسین ابن علی کی طرف سے رجل فقیہ حبیب ابن مظاہر کے لیے. اللہ اکبر, معصوم کسی کو کہہ دے رجل فقیہ, ثقۃن ہمارا مورد اعتماد, کاش اس کا 10% ہم لوگوں کے نصیب میں آ جائے. کوئی امام معصوم ہمیں بھی کوئی جملہ کہہ دے, شاید ان کے غم میں روئیں گے توفیق مل جائے گی, شاید مل جائے گی. حبیب ابن مظاہر کے پاس خط آیا, سید الشہداء کا خط آیا, مختلف چیزیں علماء نے پڑھی ہیں حبیب ابن مظاہر کے سلسلے میں. وہ اپنی زوجہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, خط آیا ہے اور زوجہ پوچھتی ہیں کہ حبیب ابن مظاہر کس کا خط آیا ہے؟ کہا حسین کا خط آیا ہے. اور لکھا تھا سید الشہداء نے, عجیب جملہ لکھا, سید الشہداء نے خط بہت طولانی نہیں لکھا, مختصر سا خط لکھا, کہا حسین ابن علی کی طرف سے رجل فقیہ ثقۃن حبیب ابن مظاہر کے لیے. جملہ کیا لکھا؟ کہا اے حبیب, حسین دشمن کے نرکے میں پھنس گئے, نصرت کے لیے آؤ. بس اتنا سا. اگر میں نااہل وہ خط پڑھوں تو میں ماتم شروع کر دوں کہ میرے مولا دشمن کے نرکے میں پھنس گئے. فرمایا میں دشمن کے نرگے میں ہوں, میری نصرت کے لیے آؤ. ابھی ابن مظاہر نے خط دیکھا, دشمن کے جاسوس ہر طرف تھے, خط کو چھپا لیا. زوجہ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا میرے مولا کا خط ہے. کہا میری نصرت کے لیے آؤ. کہا کیا ارادہ ہے؟ بولا حبیب ابن مظاہر نے امتحان لینا چاہا, میری زوجہ ایمان میں کہاں ہے؟ کہا میں کیسے جاؤں, راستے بند ہوئے ہوئے ہیں. زوجہ نے گویا فوراً کہا اے حبیب, تیری غیرت کو کیا ہو گیا ہے؟ نواز رسول بلا رہا ہے. اب میں اپنے الفاظ میں کچھ کہوں, وہ بلا رہا ہے جس کو پاتے پاتے چکی بیچ بیچ کے پالا ہے. آج دشمن کے نرکے کے اندر ہے, تمہیں بلا رہا ہے, تم جاتے کیوں نہیں؟ کہا میں جاؤں گا, ضرور جاؤں گا, شب کا انتظار کروں گا, جب دشمنوں کو پتہ نہ چلے اس وقت جاؤں گا. اپنے غلام کو کہا کہ اے غلام, میری سواری لے کر شہر کے باہر ایک محفوظ جگہ پہ کھڑا ہو جا تاکہ نگہبان تجھے دیکھ نہ سکے, مجھے دیکھ نہ سکے. میں خاموشی سے چھپتا ہوا تیرے پاس آؤں گا اور چلا جاؤں گا. غلام سمجھ جاتا ہے میرے مولا سید الشہداء کی ملاقات کے لیے جا رہے ہیں. سواری کو لے کر وہاں پہنچ جاتا ہے. گویا حبیب ابن مظاہر کو دیر ہوتی ہے, یہ جانور بیتاب ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور گویا یہ نوکر اس جانور سے کہتا ہے کہ اے راہ سوار, تو صبر کر, اگر حبیب نہ آئے میں جاؤں گا.
نہیں معلوم یہ واقعات کہاں تک صحیح ہوں گے، لیکن یہ عشق دکھا رہے ہیں. ایک جانور بھی سید الشہداء کی نصرت کے لیے بیتاب ہے، ایک غلام بیتاب ہے. اور یا حبیب ابن مظاہر پہنچے، انہوں نے دیکھا اب غلام کہہ رہا ہے میں حسین کی بدن کے لیے جاؤں گا، گریہ کیا، کہا میرے مولا آپ کی غربت پر سلام. آپ کو وقت آ گیا ہے، کوئی نصرت کرنے والا نہیں ہے، غلام آپ کی نصرت کے لیے جائیں گے. میدان کربلا کی طرف پہنچ رہے ہیں، ادھر بی بی زینب سلام اللہ علیہا اپنے بھائی سے مسلسل ایک بات کہہ رہی ہیں، کہہ رہی ہیں بھیا صبح سے شام ہو گئی، دشمن کے لشکر بار بار آ رہے ہیں، آپ کا کوئی ساتھ دینے والا نہیں آ رہا، آپ کا کوئی ساتھ نہیں دے گا. اور سید الشہداء بار بار زینب کو کہہ رہے ہیں بہن صبر کرو، میرا ساتھ دینے والا بھی آئے گا، میرا ساتھ دینے والا آئے گا. اچانک ایک غبار بلند ہوا، سید الشہداء کے اصحاب کھڑے ہو گئے، سمجھے شاید دشمن نزدیک آ رہا ہے. سید الشہداء نے کہا سب اپنے اپنے ہتھیاروں کو تھام لو، میرا نصرت کرنے والا آ رہا ہے، میرا حبیب آ رہا ہے. لوگ تیار ہو گئے، حبیب ابن مظاہر نزدیک آئے، سید الشہداء کے پاس پہنچے، سید الشہداء نے گویا گلے سے لگایا، اہل حرم سے پیغام آیا ہمارا سلام ہو حسین کی نصرت کرنے والے پر، گویا حبیب نے بابا اتار دیا. ارے غربت کا وہ وقت آ گیا، اہل حرم اس خادم کو سلام کر رہے ہیں. حبیب ابن مظاہر پریشان ہو گئے، ارے یہ کیسا وقت آ گیا ہے، اب اس جیسے لوگوں نے اہل حرم نے سلام کہلوایا ہے. امام نے حبیب ابن مظاہر کا ساتھ دے دیا، حبیب ابن مظاہر نے ساتھ دیا. اگر کوئی جان سکے، حبیب ابن مظاہر اپنی عمر میں بہت ضعیف ہیں، بہت کمزور ہیں، لیکن عشق حسینی میں بیتاب ہیں. ایک موقع کے اوپر دشمن نے امام کے لیے نازیبا کلمات استعمال کیے، حبیب ابن مظاہر نے حملہ کیا، زمین پر گرے. جب زمین پر گرے سید الشہداء لپک کر آئے اور خدا و متعال سے کہا ہے خدایا میں تیرے حضور اپنی اور اپنے جانے ساروں کی قربانی پیش کرتا ہوں. ماتم حسین